گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاح اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدی چل کے ناظرین, اللہ تعالی کی رحمت سے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں.
خورشید تاری بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. مفتی صاحب کی بار وقار نے یار یہ ہے کہ ہماری پانی کی جو زیر زمین ٹنکی ہوتی ہے اس میں چوہا گر گیا تھا. چوہا تو زندہ نکال لیا گیا تھا, لیکن اب پوچھنا یہ ہے کہ اس پانی کا کیا کریں, وہ ناپاک ہو گیا یا کچھ سمجھ نہیں آتا.
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟
انہوں نے سوال یہ کیا کہ ان کی ٹینکی میں چوہا گر گیا تھا,
زندہ ہی
اور زندہ ہی ان کو نکال دیا گیا. تو چوہا اگر پانی میں گر جائے اور اس کو زندہ نکال دیا جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے,
وہ پانی پاک ہی رہے گا, اسے استعمال کر سکتے ہیں.
صحیح.
ہاں اگر ایسا ہوتا کہ پانی میں گر کر وہ مر جاتا,
جی
وہ پانی جو ہے وہ دادردا سے کم ہے, یعنی وہ ٹینکی چھوٹی عمومی طور پہ چھوٹی ہوتی, یعنی 100 ہاتھ تقریباً 225 اسکوائر فٹ سے کم ہو, تو وہاں اگر چوہا اس ٹینکی میں ٹینک میں گر کر مر جائے تو وہ پانی سارا کا سارا ناپاک ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر زندہ ہی واپسی نکال دیا گیا تو اب وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اچھا اگر جیسا آپ نے فرمایا تو اگر اس میں مر جائے, وہ پھٹ جائے یا صرف مرا ہوا ہو؟
مر بھی جائے تو اس صورت میں بھی, اگرچہ پھولا پھٹا نہ ہو,
صحیح,
مر جائے تو اس صورت میں پانی ناپاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
سوال یہ کہ ایک دن میں نے ایک مسجد میں جمعہ پڑھا تو جو خطیب صاحب ہیں وہ یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ دوران خطبہ ہاتھ باندھنے اور جو چھوڑنے ہیں یہ بدعت ہے, اس کے میرا رہنمائی فرمانے. جی جزاک اللہ.
کیا فرماتے ہیں, خطبے کے دوران ہم پہلے ہاتھ باندھتے ہیں پھر دوسرے خطبے میں؟
ٹھیک ہے, بدعت کا ہے لیکن بدعت صحیحہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے, اچھی بدعت. اور باقاعدہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران جو ہے وہ دو زانو بیٹھا رہے, پہلے خطبے میں ہاتھ باندھے رکھے اور دوسرے خطبے پر جو ہے وہ زانو پر ہاتھ رکھے, تو انشاءاللہ دو رکعت جو ہے نماز کا ثواب ملے گا. کیونکہ خطبہ جو ہے یہ فرض ظہر کے جو چار فرض ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کی دو رکعتوں کے قائم مقام ہے.
ٹھیک ہے,
اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ اس طرح کرے گا تو اسے ثواب ملے گا, لیکن اگر کوئی اس طرح نہیں بیٹھتا کوئی حرج بھی نہیں.
صحیح,
کوئی دو زانو بھی نہیں بیٹھتا, آلتی پالتی مار کے بیٹھتا ہے چار زانو, پھر بھی جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک مستحب طریقہ ہے اور یہ بزرگان دین سے ثابت ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں گے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو مکرو وقت ہوتا ہے یہ کس لیے مکرو ہے؟ اس میں مطلب ہم نوافل وغیرہ کیوں نہیں پڑھ سکتے مکرو وقت میں؟ ایسا کیا ہے, کس وجہ سے یہ وقت مکرو ہوا؟ اس کا جواب
جی کیا فرمائیے مطلب؟
دیکھیں اصل تو مکرو وقت میں جو نمازیں پڑھنے کی ممانعت ہے یہ حدیث پاک میں آئی ہے.
ٹھیک ہے,
اور اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, تو یہ شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے, اور جب وہ سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے تو شیطان جو ہے اس سے جدا ہو جاتا ہے, اور جب سورج سر کی سیدھ میں ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو شیطان پھر اس کے قریب ہو جاتا ہے.
صحیح,
اور جب سورج ڈھلتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
اسی طرح جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے, اور جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر ہٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ فرمایا کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھو, تو وجہ حدیث پاک میں ہی بیان ہو گئی.
ٹھیک ہے,
کہ شیطان ان اوقات میں جو ہے قریب ہوتا ہے, تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان تین اوقات جو مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلنے کا وقت،
صحیح،
زوال کا وقت اور سورج غروب ہونے کا وقت،
ٹھیک ہے،
ان اوقات میں جو ہے نماز نہ پڑھی جائے. ہاں اگر کسی نے عصر کی نماز نہ پڑھی ہو اور تاخیر ہو جائے تو اگرچہ مکروہ وقت شروع ہو جائے تو اسے عصر کی نماز پڑھنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں.
ٹھیک ہے جی. اگلی کون؟
جمعے والے دن یا عید والے دن نماز جمعہ سے پہلے نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟
جی عید کی نماز سے پہلے، جمعے کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا،
دیکھیں جمعہ کی نماز سے پہلے تو نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ مکروہ وقت نہ ہو.
ٹھیک ہے.
جن عمومی طور پہ جو جمعہ کی اذان ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پونے ایک کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں.
جی جی.
تو اب جس مسجد میں جمعے کی نماز ایک بجے ہوتی ہے بالفرض،
جی جی،
عموماً وان جو ہے خطبہ جو ہے یعنی بیان جو ہے وہ اب 12:30 شروع ہو جاتا ہے.
صحیح.
تو عمومی طور پہ یہ دیکھا ہے کہ لوگ 12:30 بھی آ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اوقات میں جو ہے نفل پڑھنا، کوئی نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
تو اگر جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، جمعہ کا وقت شروع ہو چکا ہے، تو اس صورت میں نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے عید کا سوال پوچھا، تو نماز عید سے قبل جو ہے نفل پڑھنا یہ مطلقاً مکروہ ہے.
ٹھیک.
چاہے وہ عیدگاہ میں پڑھے، چاہے وہ گھر میں پڑھے، یہاں تک کہ عورتوں کے بارے میں آیا کہ وہ بھی نہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہ پڑھیں، بلکہ جب عید کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد پڑھیں.
صحیح.
ہاں عید کی نماز کے بعد نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ کہا گیا کہ عیدگاہ میں نہ پڑھے، مسجد میں نہ پڑھے، بلکہ گھر میں آ کے پڑھے.
مدیس کے ناظرین، پہلے بھی اس حوالے سے توجہ دلائی گئی ہے، ایک بار پھر عرض کرتے ہیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز کے جو اوقات ہیں اس کا نقشہ یا اس کی جو اوقات ہیں اس کی معلومات کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر کہیں جمعے کی نماز ایک بجے ہے اور اس مسجد میں 12:30 بیان شروع ہو گیا تو لوگ آ کر کچھ نہ کچھ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ابھی جو وقت ہے یہ مکروہ وقت ہے اور اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن وہ اس طرف توجہ نہیں ہوتی. تو لہذا اوقات کا جو نقشہ مساجد میں تو ہوتا ہے، تو وہاں دیکھ لیا جائے کہ ابھی کیا وقت ہے، اس طرح بھی آپ کو ایک سہولت ہو جائے گی. ورنہ اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ رہے کہ کون کون سا وقت مکروہ ہے اور نماز کی جو اس کے اندر ممانعت کی گئی ہے تو وہ ہمارے علم میں رہے. جی اگلی کال لیں گے.
تو حضور، جیسے ہم لوگ لندن میں رہتے ہیں یا باہر کی کسی کنٹری میں رہتے ہیں، 9-10 سال جو ہے ہم پاکستان نہیں جا پاتے، اور جیسے 12 سال ہو گئے جس طرح، تو اس کے بارے میں یعنی کہ نکاح پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا ہے؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیونکہ عموماً یہ مشہور ہے عوام میں یہ بھی کہ شاید نکاح ٹوٹ جاتا ہے اتنے گیپ اگر ہو جائے تو.
پہلے میں مختصراً اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا بھی عرصہ نکاح کے بعد گزر جائے تو میاں بیوی اگر ان کی ملاقات ہو یا شوہر بیوی کے پاس نہ آئے یا بیوی شوہر کے پاس نہ جائے تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹے گا، چاہے پوری زندگی یعنی 60-70-80 سال بھی گزر جائیں اس طریقے سے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے میں چلی جائے، یا شوہر ناراض ہو اور بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، یا شوہر دوسرے ملک میں چلا جائے اور کچھ عرصہ گزر جائے تو اس سے طلاق جاتی ہے. تو یہ لوگوں کا وہم ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی طلاق وغیرہ نہیں ہوگی. یہ تو اصل میں مسئلہ ہے. اب اس مسئلے کی اگر تہ میں جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کہیں اس مسئلے کو سامنے رکھ کر ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ بیویوں کو چھوڑ کر شوہر ان کی مرضی کے بغیر دوسرے ممالک میں چلے جائیں اور 10-10, 12-12 سال وہاں رہیں اور اس میں گناہ میں پڑنے کا بھی اندیشہ ہو، تو ایسا کرنا شوہر کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، وہ گناہگار ہوگا.
صحیح.
اس کے لیے لازم ہے کہ اگر شوہر بیوی سے اجازت لیتا ہے، وہ راضی ہو جاتی ہے، تو پھر تو چاہے جتنا بھی عرصہ وہ شوہر اس سے دور رہے، اگر گناہ میں دونوں کے پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے تو دونوں رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر زوجہ اجازت نہیں دیتی یا گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو پھر شوہر کو اتنا عرصے کے لیے بیوی سے دور رہنا کہ چار ماہ یا اس سے زیادہ ہو جائیں، یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک خاتون کے اشعار شوہر کی عدم موجودگی میں سنے تو آپ پریشان ہوئے اور اپنی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ عورتوں کے لیے چار ماہ کی مدت مقرر کر دیں، وہ شوہر کے بغیر چار ماہ تک گزار سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔
اللہ
تو اب وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یا کہیں گھر سے دور جاتے ہیں تو ان کو اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے ان کے اپنے گناہ میں پڑنے یا ان کے گھر والوں کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ بھلے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کی کوشش میں گئے ہیں، پھر بھی ان کے لیے یہ گناہ ہوگا۔
اللہ مدی شرح کے ناظرین، کتنی نازک بات ہمیں پتہ چلی آج کے سلسلے کی برکت سے، کہ جو افراد باہر چلے جاتے ہیں اور جو ابھی جس طرح مفتی صاحب نے تفصیل ارشاد فرمائی، اس میں یہ بھی پتہ چلا آج کے سلسلے کی برکت سے کہ اگر بیوی راضی نہیں ہے تو یہ ایک گناہ والی صورت بن جاتی ہے۔ حالانکہ جانے والے کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، میں تو اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں، لیکن وہ اس طرح گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے۔
سوال یہ ہے، کسی سے واپار کرنا، اس کو پیسے دینا اور اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس سے منافع لینا، یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟
جی کیا فرماتے ہیں سوال؟
دیکھیں، انہوں نے سوال یہ کیا جس میں سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جانور دیتے ہیں اور اس کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں دو صورتیں،
ٹھیک ہے،
ایک تو ہے کسی کے پاس جانور ہو اور وہ کسی کو دے دے،
ٹھیک ہے،
وہ کہتا ہے کہ تم اس کو پالو، چارہ وارا کھلاؤ، کل کو اس کو بیچیں گے، جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا، بچے ہوں گے آدھا آدھا ہوگا، تو یہ تو طریقہ جائز نہیں،
صحیح،
گناہ ہے یہ کہ اس طرح جانور دے کر شرکت نہیں ہو سکتی،
صحیح،
بلکہ اس نے جتنا عرصہ پالا ہے اس عرصے کی جو اجرت مثل بنتی ہے وہ، اور جو چارہ دیا ہے وہ اس کو ملے گا، باقی سارا نفع جو ہو مالک کا ہوگا،
ٹھیک ہے۔
اگر تو وہ اس طرح کرے کہ اس نے پیسے دیے ہوں،
صحیح،
اس نے رقم دی ہو کہ تم اس سے جانور خریدو اور اس کو بیچو،
صحیح،
خریدنے اور جانور کا کاروبار ہے، تو پھر تو یہ صورت جائز بن جائے گی، کسی کو رقم دی، کہا کہ تم اس کو جانور اسے خرید کے آگے بیچو، جو نفع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا،
ٹھیک ہے۔
تو اگر یہ صورت تھی تو یہ جائز ہوگی، اس میں جو ہے پیسے دینے والے کا کام کرنے کی حاجت نہیں ہوتی،
صحیح،
بلکہ حکم یہ کہ ایک کا پیسہ ہو، ایک کی محنت ہو، اس کو مداربت کہتے ہیں،
صحیح،
اس میں جو ہے جو انویسٹر ہے اس کے کام کرنے کی شرط رکھنا ہی جائز نہیں ہوتی،
صحیح،
جو ورکنگ پارٹنر ہے تو وہ نفے میں شریک ہوتا ہے،
صحیح،
اور اس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ سارا انویسٹر کا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس نے پیسے دیے ہوں۔ ہاں اگر اس نے بھی جو ہے پیسے ملائے ہیں اور دوسرے نے بھی پیسے ملائے ہیں، ایسی صورت میں پھر بھی دونوں کا کام کرنا ضروری نہیں، یعنی باہر صورت جو ہے جو پیسے دے رہا ہے اس کا کام کرنا ضروری نہیں، ایک صورت میں تو کام کرنے کی شرط رکھنا ہی جائز نہیں،
صحیح۔
تو ان کے ذہن میں اگر یہ سوال ہے کہ میں محنت تو نہیں کر رہا، محنت تو سامنے والا کر رہا ہے،
صحیح،
لیکن اگر جائز صورت تھی، پیسے دے کر اس طرح جانور خرید کے بیچا، تو پھر تو یہ کوئی حرج نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
جبکہ دیگر بھی شرائط ساری پوری ہوتی ہوں، لیکن اگر اس طرح جانور دے دیا جائے، کیونکہ عمومی طور پہ جانور ہی دیا جاتا ہے،
ٹھیک،
اس طرح اگر جانور دے دیا جائے اور کہا کہ تم اس کو پالو، چارہ وارا دو، جو نفع ہوگا آدھا آدھا ہوگا، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اس کی ایک جائز صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہا کہ پیسے دے دے، کہا تم جانور خریدو بیچو، دوسری صورت جانور میں شرکت کر لے،
ٹھیک ہے،
یعنی میرے پاس جانور ہے، آدھا جانور وہ خرید لے،
صحیح،
اور جو ہے وہ اس کو پالے، چارہ وارا دے، جو بھی خرچہ ہوگا آدھا آدھا ہوگا، کل کو جو بھی نفع ہوگا وہ بھی آدھا آدھا ہوگا،
صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔
یہ ہے کہ کیا حجامہ کے ذریعے طریقہ علاج سننے سے ثابت ہے؟ آج کل بعض جگہوں پر اس کی کافی اشتہار بازی نظر آتی ہے۔
جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے حجامہ کے حوالے سے؟
حجامہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے پچنے لگوانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے، اور اس کو بیماری سے شفا کا سبب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن حجامہ ہوتا کیا ہے کہ خون کی چند رگوں کے اندر خون کسی جگہ پر جم جاتا ہے، تو اس رگ کو کھول کر اس میں سے وہ خون کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ اب یہ علاج تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرما دیا، لیکن یہ جو بھی علاج اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں وہ اہل عرب کے لیے اور وہاں کے علاقہ والوں کے لیے اور وہاں کے ماحول کے لیے سازگار ہیں، ہر جگہ پر وہی علاج ہر ایک کے لیے درست بھی ثابت ہو اور اس کا فائدہ بھی اس کو ملے اور اس سے اس کو نفع بھی ملے، یہ ضروری نہیں ہے.
صحیح جی، اگلی کال لیں گے.
کہ ہمارا ایک مکان ہے تو والد صاحب ہمارے بھی حیات ہیں اور کوئی جائیداد نہیں ہے، تو اب یہ جو مکان ہے ہم تین بھائی ہیں، ہم تینوں بھائیوں کو والد صاحب اپنے جیتے جی دینا چاہتے ہیں، ہماری سات بہنیں بھی ہیں، کیا اس مکان میں ان کو بھی حصہ دیا جائے گا؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ مکان ایک ہے، بھائی ہیں.
دیکھیں زندگی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے،
زندگی میں ہر شخص اپنے مال کا مالک ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہے تو یہ تقسیم کرنا اس کے لیے اس کی طرف سے یہ ہبہ ہوگا، یعنی گفٹ ہوگا، تحفہ ہوگا. اور اولاد کے درمیان تقسیم کرنے کے معاملے میں شریعت یہ کہتی ہے کہ سب کو دیا جائے.
صحیح،
کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا. جیسے کہ ہاں انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک ہی مکان ہے والد صاحب کا، ان کے تین بیٹے ہیں اور بھی بیٹیاں ہیں، صرف بیٹوں کو یہ تین مکان دینا چاہ رہے ہیں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دے رہے، تو شرعی طور پہ وہ اس طرح گناہگار ہوں گے. تو اگر دے رہے ہیں تو پھر سب کو دیں،
سب کو دیں،
بہتر یہی افضل یہ سب کو برابر برابر دیں، جتنا بیٹے کو دیا اتنا بیٹی کو دیں.
صحیح،
لیکن اگر جو ہے بیٹی کو بیٹے کے بنسبت آدھا دیتے ہیں اور بیٹے کو دگنا دیتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ برابر برابر دیا جائے. لیکن یہاں جو سوال کیا وہ صرف بیٹے کو دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو نہیں دیا جا رہا ہے، ایسا نہ کریں ورنہ آپ گناہگار ہوں گے.
ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ قبر پر جو تین بار مٹی ڈالی جاتی ہے تو کیا اس سے میت کی مغفرت ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں یہ اس طرح مٹی ڈالنا یہ سنت سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے،
مٹی ڈال کے پھر جو آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے یہ احادیث سے سنت سے ثابت ہے.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے.
بجن میرا سوال ہے، پیا بجن دا آدمی غسل کرتا ہے، غسل دے نال وضو ہی ہو جاندا یا نہیں ہوندا؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جب ہم نے غسل کیا تو وضو بھی ہو گیا یا غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا؟
غسل کرنے سے اگر اچھے طریقے سے کر لیا اور وضو کے اعضاء بھی اس کی وجہ سے دھل گئے تو اس صورت میں وضو بھی ہو جائے گا، اب دوبارہ وضو کرنے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہے. کہ اصل تو یہ ہے کہ وضو کے جو اعضاء دھونے والے ہیں وہ دھو لیے جائیں اور جن پر مسح کرنا ہے ان پر پانی کی تری پہنچ جائے. تو اب اگر اس طریقے سے غسل کرنے سے یہ چیزیں حاصل ہو گئی ہیں تو غسل کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور باقی جو کام وضو کی وجہ سے ہو سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں.
جی ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے.
ہے کہ فجر کی سنتیں اگر رہ جائیں جماعت کے ساتھ ہم مل جائیں تو وہ سنتیں کب پڑھی جائیں؟
جی کیا فرمائیں گے؟ فجر کی سنتیں رہ گئیں اب کیا کریں؟
فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو اب اسے فرضوں کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے.
صحیح،
کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ صبح کے بعد سے سورج بلند ہونے تک دو رکعت یعنی سنت کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح کا مفہوم ہے. تو اب یہ سنتیں جو پڑھنی ہے وہ سورج نکلنے کے بعد، سورج بلند ہونے یعنی تقریباً سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اسے پڑھی جائیں.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال.
سی بتاری یو کے سے آج کر رہا ہوں. مفتی نوید چشتی دام برکات مالی کے برگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو غیر موقع سنتیں اور موقع سنتیں ان دونوں کا حکم کیا ہے؟
او یہ مزید وضاحت کر دیں، حکم کیا ہے اس کا؟
سنت موقع نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ نوافل ہیں جو آپ نے ہمیشگی کے ساتھ پڑھے ہیں اور ان کو ترک نہیں فرمایا، زندگی میں کبھی ایک مرتبہ ترک فرمایا ہو. اور سنت غیر موقع وہ ہیں کہ جن پر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیشگی نہیں فرمائی اور کبھی چھوڑ دیے اور کبھی پڑھے بھی ہیں. سنت غیر موقع کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن سنت موقتہ کو اگر کوئی چھوڑتا ہے اور اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہگار بھی ہوگا۔
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
سر میرا سوال یہ ہے کہ صبح چاشت اور اشراق کی نفل کس ٹائم پڑھے جاتے ہیں، سورج کس ٹائم نکلتا ہے؟
سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد یہ نوافل پڑھنے چاہیے۔
صحیح،
اب یہ وقت جو ہے یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔
صحیح،
تو اپنے شہر کے اعتبار سے، ملک و شہر کے اعتبار سے وقت معلوم کر لیں، اوقات نماز کا نقشہ لے لیں، اس حساب سے دیکھ لیا کریں کہ سورج کب طلوع ہو رہا ہے۔
صحیح،
سورج اب طلوع ہو اس کو ٹھیک 20 منٹ بعد جو ہے یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
مجھے عمرے کی ادائیگی کے لیے کچھ سوال کرنا تھا کہ ہماری وی سی ڈلی ہوئی ہے، اس میں کچھ وقت ہے، تو شاید اس سے کچھ پہلے ہم کسی سے قرض لے کے ہے نا عمرے کی ادائیگی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
جی مفتی صاحب، کیا فرمائیں گے، قرض لے کر عمرے کی ادائیگی؟ بی سی کھلنے میں ٹائم ہے ابھی کچھ؟
اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے شرعاً، ایسی صورت میں قرض لے کر اس عمرے کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی ایک تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ لوگوں کے اندر شاید اس طرح کا رجحان پایا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص پر قرض ہو یا کسی سے قرض لے کر جائے تو شاید اس کا حج نہیں ہوگا یا عمرہ نہیں ہوگا، تو شرعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی قرض لے کر جاتا ہے اور اس کو امید ہے کہ وہ قرض واپس کر دے گا اور اس کی نیت بھی یہ ہے کہ میں قرض واپس کر دوں گا، تو اس صورت میں قرض لے کر عمرے کے لیے اور حج کے لیے جانا شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس کے غلطی میں پڑنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فقہا نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی شخص مقروض ہو اور حج پر یا عمرہ پر جانا چاہتا ہو تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے، جو اس کے قرض خواہ ہیں، ان سے اجازت لے کر ان کو بتا کر جائے تاکہ وہ ان کے حقوق کو پامال کرنے والا یا حق تلفی کرنے والا نہ کہلائے، اور حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کو وہ پورا ثواب بھی مل جائے اور حقوق العباد کی وجہ سے اس کی پکڑ نہ ہو۔ تو بہتر ہے اس شخص کے لیے جو مقروض ہو، وہ اگر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو جن لوگوں سے اس نے قرض لیا ہوا ہے ان سے اجازت لے کر چلا جائے تاکہ وہ اجازت دے دے، تو اس کے ذمہ میں حقوق العباد کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ ہو۔
جی بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا۔ ایک ایس ایم ایس کا بھی جواب لیں گے آپ سے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اگر کوئی بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرے تو کسی ایک کا سننا ہی کافی ہے یا سب سنیں جو وہاں موجود ہوں؟
اگر جس جگہ پر تلاوت کی جا رہی ہے اسی مجلس میں سارے بیٹھے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہی بیٹھے ہیں تو پھر اس صورت میں ان تمام پر سننا فرض ہوگا، اور اگر باقی اپنے کام کاج میں لگے ہیں اور ایک شخص تلاوت کرنے والے کے پاس موجود ہے اور توجہ کے ساتھ سن رہا ہے تو باقی گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہو کوشش کر کے توجہ کے ساتھ اس کو سننا چاہیے۔
مزید کورس لیں گے سلسلے میں۔
میری سسٹر جس کی عمر 15 سال ہے، جو مزدور ہے، کیا اس پر نماز فرض ہے یا نہیں؟
جی کیا فرمائیں گے، 15 سال عمر ہے، معذور ہیں۔
دیکھیں اب انہوں نے معذور کی وضاحت نہیں کی۔
ٹھیک ہے،
ویسے 15 سال کا لڑکا ہو یا لڑکی تو وہ شرعی طور پہ بالغ ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اس پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اب وہ معذور سے مراد ذہنی طور پہ معذور ہیں۔
صحیح ہے،
ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے پھر ان پر تو کوئی نماز وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، مکلف ہی نہیں ہے وہ، اگر جس کو مجنون یا پاگل والی صورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، ویسے جسمانی طور پہ معذور ہیں، باقی عقل جو ان کی سلامت ہے درست ہے، تو ایسی صورت میں ان پر نماز فرض ہوگی۔
اچھا، یہاں پر جیسے آپ نے ذہنی طور پر معذور کا ارشاد فرمایا، ظاہر ہم بھی دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ بعض مشہور ہوتے ہیں، کیا ان کا ذہن صحیح نہیں ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ 10 روپے کا نوٹ ہے، یہ 100 روپے کا نوٹ، یعنی یہ پہچان ان کو ہوتی ہے کہ اچھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہی ہو جو مشہور ہے کہ بھائی یہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے، تو کیا یہ عمرے کے لیے، حج کے لیے محرم بن سکتا ہے؟ ساتھ جا سکتا؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے وہ مجنون اور پاگل کے اعتبار سے کی ہے۔
ٹھیک ہے،
ایک بات ہوتے ہیں نفسیاتی مریض،
ٹھیک ہے،
وہ ماتو جس کو کہتے ہیں، جسے نیم پاگل کہتے ہیں،
صحیح،
تو اگر تو وہ ان کو مخصوص ایک دورہ پڑتا ہے، اس دورے میں ہوتے ہیں تو ظاہر ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی،
صحیح،
اور بعض اوقات بالکل صحیح ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں،
صحیح،
تو جب وہ اپنی درست حالت میں ہوں گے تو سارے احکام ان پر نافذ ہوں گے،
ٹھیک ہے،
اگر اسی کیفیت میں ہوں گے کہ عقل میں خلل واقع ہو گیا اور اپنے آپے میں نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان پر وہ شرعی احکامات نہیں ہوں گے،
صحیح،
لیکن جو بالکل پاگل اور مجنو ہے تو وہ شرعی طور پہ مکلف نہیں ہے، اس پر نماز وغیرہ دیگر احکام نہیں، اور جو پاگل اور مجنون ہو تو اس کے ساتھ بھی جو عورت جو ہے وہ شرعی سفر نہیں کر سکتی،
ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے.
میں اکبر علی بات کر رہا ہوں دبئی سے، میرا آپ سے سوال ہے، عمرے کے لیے اگر کوئی جائے تو وہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے عمرہ کر سکتا ہے جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے رخصت ہو گئے؟
جی مفتی صاحب کیا ارشاد فرمائیں گے، ہم دوسروں کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں ان کا نام لے کر؟
کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، زندہ ہیں ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور جن کا وصال ہو چکا ہے ان کی طرف سے بھی کیا جا سکتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، سب کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الگ الگ عمرہ کریں تو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی عمرہ کریں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
اچھا میرے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی، اگرچہ آپ نے آخر میں جواب بھی ارشاد فرما دیا، تو عمرے کی جب نیت کریں گے تو ان کا نام لیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟
اپنی طرف سے نیت کریں گے اور عمرہ کریں گے، اور اگر کسی اور کی طرف سے نیت کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہ ہوگا کہ یہ عمرہ کر رہے ہیں اور اس کا ایصال ثواب فلاں شخص کو کر رہے ہیں،
صحیح،
تو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں.
ٹھیک جی اگلی کال.
جناب پوچھنا سی کہ جڑا جمعہ کا خطبہ ہے واجب ہے کہ فرض ہے؟
جی جمعہ کا خطبہ،
دیکھیں جمعہ کا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے، یعنی جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہو،
ٹھیک ہے،
لیکن ہر ایک کے لیے سننا فرض نہیں ہے،
صحیح.
اب مثال کے طور پہ کوئی تاخیر سے آیا،
صحیح.
وہ خطبہ ہو چکا تھا، جماعت کھڑی ہو گئی،
صحیح،
اور وہ جماعت میں شامل ہو گیا تو اس کا بھی جمعہ ہو جائے گا،
ٹھیک،
اگرچہ اس سے خطبہ سنا نہیں، لیکن جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ ہونا یہ شرط ہے.
ٹھیک جی اگلی کال.
سیر پر بیٹھ کر اقامت کہہ سکتا ہے آدمی؟
اگر وہ واقعی معذور ہے اس صورت میں تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے بھی اقامت کہہ سکتا ہے.
ٹھیک ہے جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انشورنس کروائی ہے، اس کی 15-16 قسطیں ہو چکی ہیں، اب جو انشورنس ہم واپس نکلوا رہے ہیں، ہم نے سلسلہ سنا ہے کہ یہ سود ہے، تو اس میں تھوڑی رہنمائی فرما دے کہ جو پیسہ ہمارا ہے وہ تو ہم لیں گے، جو اس کے ساتھ ملے گا اس کا کیا کرنا ہے؟
کیا فرمائیں گے انشورنس کے حوالے سے؟
انشورنس کے حوالے سے یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کی اصل رقم ہے،
جی جی،
اپنی ذاتی رقم ہے، وہ تو لینا ان کے لیے جائز ہے،
ٹھیک ہے،
اور اوپر جو ان کو رقم مل رہی ہے وہ سود ہے، اس کا استعمال جائز نہیں. اگر وہ اول تو رقم نہ لیں، اگر وہ رقم لے لی ہے تو اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ شریف فقیر مسلمان کو دے دیں.
ٹھیک ہے جی اگلی کال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے نماز رہ جائے تو ان نمازوں کی قضا کس طرح کرے؟
جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے، قضا نمازیں کس طرح پڑھی جائیں اگر رہ گئی ہیں؟
اگر وہ صاحب ترتیب ہے اور اس کی ایک نماز رہی ہے یا دو تین نمازیں رہی ہیں اور اس کے اوپر 6 نمازوں کا وقت پورا گزر نہیں چکا ہے، تو اس صورت میں تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ پہلے قضا نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر وقتی نماز ادا کرے، اور اگر اس کی زندگی میں بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو پھر اس صورت میں اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ وقتی نمازیں ادا کرتا رہے اور ان کے ساتھ ساتھ جتنا وقت اس کو ملتا ہے جتنی زیادہ وہ کوشش کر سکتا ہے اتنی زیادہ کوشش کر کے اپنی ساری کی ساری نمازوں کو قضا کرے. اس صورت میں یہ لازم نہیں ہوگا کہ پہلے پچھلی نمازیں ساری قضا کرے اور اس کے بعد وہ ادا نمازیں پڑھیں، ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور لازم ہوگا اور فرض ہوگا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے پچھلی ساری کی ساری نمازیں قضا کرے. اس کے لیے اس پر بہتر یہی ہے کہ وہ نوافل نہ پڑھے اور ایک ایک نماز کے ساتھ بھی کئی کئی نمازوں کی قضا کرے. ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے ذہن میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فرضیت کا نہیں ہوتا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سستی کر دی جاتی ہے اور کئی کئی سالوں کی نمازیں ذمہ میں باقی ہوتی ہیں لیکن نہیں لوگ پڑھتے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف ایک نماز عصر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی عصر کی نماز رہ گئی تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس کے تمام اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے.
اللہ
تو اگر ایک نماز رہنے پر یہ حکم ہے تو جس کی روزانہ پانچ نمازیں رہ جاتی ہوں اور کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں سے رہ رہی ہوں اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا. تو جتنی نمازیں بھی رہ چکی ہیں پہلی فرصت میں وقت نکال کر ان کو قضا کریں اور اس کے بعد باقی کام کیے جائیں.
مدی شر کے ناظرین، سلسلہ ہوا، دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوئے، ہم دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے جو سیکھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.